کتاب عظیم کشمکش باب 21 تنبیہ رد کر دی گئی۔ آمد ثانی کی منادی کرتے ہوئے ولیم ملر اور اس کے شرکا نے بنی نو انسان کو بیدار کرنے اور عدالت کے لیے تیار کرنے کے لیے خدمت انجام دی۔ انہوں نے مذہبی پروفیسرز کو ان کے گہرے مسیحی تجربے کی وجہ سے کلیسیا کی حقیقی امید کے لیے بیدار کرنا چاہا، اور انہوں نے غیر تبدیل شدہ حضرات کو بھی بیدار کرنے کے لیے خدمت کی تاکہ وہ جلد توبہ کر کے اور تبدیل ہو کر خدا کے گلے میں شامل ہو جائیں۔ انہوں نے کوئی علیحدہ مذہبی فرقہ یا جماعت بنانے کی کوشش نہ کی تھی، بلکہ انہوں نے تمام فرقوں اور پارٹیوں کے درمیان ان کی آرگنائزیشن یا ڈسپلن میں مداخلت کیے بغیر خدمت انجام دی تھی۔ ملر نے کہا، میں نے اپنی ساری خدمت کے دوران کبھی بھی یہ خواہش نہ کی کہ جو کلیسیائیں قائم ہیں ان سے کوئی علیحدہ کلیسیا قائم کروں یا کسی ایک کلیسیا کو فائدہ پہنچاؤں، بلکہ میں نے سب کلیسیاؤں کو فائدہ پہنچانے کا سوچا، اور میں نے سوچا کہ مسیح یسوع کی آمد کی وارننگ پر سب خوشی منائیں گے، اور وہ جو اس طرح دیکھ نہیں سکتے جیسے میں دیکھتا ہوں وہ بھی اس تعلیم کو ان کی طرح پیار کریں گے جو اس کو پہلے سے قبول کیے ہوئے ہیں۔ میرا کلی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو تبدیل کر کے خدا کی طرف لاؤں اور دنیا کو آنے والی عدالت سے آگاہ کروں، اور یہ بھی کہ اپنے بھائی بندوں کو یہ ترغیب دوں کہ وہ دل کی تیاری کریں جس سے وہ سلامتی کے ساتھ خدا سے مل سکیں۔ وہ اکثریت جو میری خدمت کی بدولت تبدیل ہوئی وہ پہلے سے قائم شدہ مختلف کلیسیاؤں میں جا ملی۔ کلیسیا کو استوار کرنے کے کام کو کچھ دیر تو اسے بنظر احسن دیکھا گیا، لیکن جب خادم اور مذہبی لیڈران نے ایڈونٹ تعلیم کی مخالفت کا فیصلہ کیا اور اس مضمون سے جو انتشار پھیلا اسے ختم کرنا چاہا، تو انہوں نے نہ صرف پلپٹ سے ہی اس کی مخالفت کی بلکہ اپنے ممبران کو منع کر دیا کہ آمد ثانی سے متعلقہ میٹنگز میں نہ جائیں، اور نہ ہی کلیسیا کی سوشل میٹنگز میں اپنی اس امید کا اظہار کریں۔ اس صورتحال کے پیش نظر ایماندار بڑی مشکل کا شکار ہو گئے۔ وہ اپنی کلیسیاؤں سے بڑی محبت کرتے تھے اور اس سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے رضامند نہ تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ خدا کے کلام کی شہادت کو دبایا جا رہا ہے اور پیشن گوئیوں کی تحقیق کرنے کے ہمارے حق سے انکار کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ ہم خدا کی بات مانیں گے۔ وہ کلیسیائیں جو خدا کے کلام کی شہادت سے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کلیسیائیں مسیح کی سچائی کی گراؤنڈ اور ستون نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ دور اندیشی اسی میں ہے کہ ہم اپنی سابقہ کلیسیاؤں سے علیحدہ ہو جائیں۔ چنانچہ 1844 کے موسم گرما میں 50,000 اشخاص نے پرانی کلیسیاؤں کو خیر باد کہہ دیا۔ اسی دوران ریاستہائے متحدہ امریکہ کی تمام کلیسیاؤں میں ایک نمایاں تبدیلی واقع ہوئی۔ وہاں کئی سالوں سے بتدریج مگر ثابت قدمی سے دنیاوی راہ و رسم میں مطابقت بڑھتی اور روحانی زندگی انحطاط کا شکار ہوتی جا رہی تھی، مگر اس سال اچانک ایسے ثبوت سامنے آئے کہ تقریباً ملک کی تمام کلیسیاؤں میں تنزلی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ پریس اور پلپٹ سے اس پر بڑی بات چیت ہوئی اور حقائق سامنے لائے گئے، مگر اس گراوٹ کی وجہ بتانے سے سبھی قاصر تھے۔ فلڈیلفیا کی پریسبٹیری میٹنگ میں مسٹر برنز، جو ایک کامنٹری کے مصنف بھی ہیں اور شہر کی نامور کلیسیاؤں میں ان کی کامنٹری کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں 20 برس سے منسٹری میں ہوں اور آخری عشائے ربانی جس کی رسم میں نے ادا کی اس میں بہت حد تک ممبرز نے شرکت کی، لیکن اب کوئی بیداری نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، اور جو خداوند کا اقرار کرتے ہیں ان میں خدا کے فضل کی بڑھوتری بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی اپنی روح کی نجات کے لیے آ کر مطالعہ کرتا یا پوچھتا ہے۔ بزنس کی ترقی، کامرس اور مینوفیکچرنگ میں روشن مستقبل کی امید میں اذہان مادہ پرست ہو گئے ہیں، یہی حال سب چرچز کا ہے۔ اسی سال فروری کے مہینے میں اوبرلن کالج کے پروفیسر فنلے نے کہا، ہمارے سامنے حقائق موجود ہیں کہ عام طور پر ہمارے ملک کی پروٹیسٹنٹ کلیسیائیں تمام اخلاقی اصلاح کرنے کے بارے یا تو بے حس ہیں یا معاندنہ رویہ رکھتی ہیں۔ ان میں چند کلیسیاؤں کے علاوہ تقریباً تمام کلیسیاؤں کا یہی حال ہے۔ ہمارے پاس اس کے اور بھی مصدقہ ثبوت ہیں کہ تقریباً عالمگیر سطح پر کلیسیاؤں میں بیداری مفقود ہے، روحانی بے حسی ہر جگہ چھا رہی ہے، اور خطرناک حد تک اس کی جڑیں گہری چلی گئی ہیں۔ اس کی تصدیق دنیا کے تمام ریلیجیس پریس کرتے ہیں، بڑی حد تک چرچ ممبرز فیشن کے دل دادا بنتے جا رہے ہیں، نشاط و طرب کی پارٹیوں میں بے ایمانوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ڈانس کرتے ہیں، مگر ہمیں اس دکھی مضمون کو زیادہ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ثبوت ٹھوس ہیں اور ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، اور ہم پر یہ واضح کر رہے ہیں کہ کلیسیائیں عام طور پر افسوسناک حد تک پستی میں اترتی جا رہی ہیں، وہ خداوند خدا سے بہت دور چلے گئے ہیں اور وہ بھی ان سے الگ ہو گیا ہے۔ ایک مصنف نے ریلیجیس ٹیلیسکوپ میں تصدیق کی، جتنی آج مذہبی تنزلی دیکھنے کو مل رہی ہے ہم نے ماضی میں اتنی کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ کلیسیاؤں کو سچ مچ بیدار ہونا اور اس بلا کی وجوہات کا پتہ لگانا ہوگا۔ وہ سب جو سیون کو پیار کرتے ہیں انہیں اس بلا کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی کم لوگ بدی کو ترک کر کے خدا کی طرف آئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہرزہ سرائی کرنے والے ڈھیٹ گناہگار اور گستاخ لوگ پیدا ہو گئے ہیں، یہ دیکھ کر ہم یہ بے ساختہ کہہ دیتے ہیں کہ خدا اپنا رحم کرنا بھول گیا ہے یا رحم کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ چرچ کے اندر کبھی بھی ایسی حالت نہ تھی، اور یہ حالت بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے۔ روحانی تاریکی جو قوموں، کلیسیاؤں اور انسانوں پر گرتی ہے، یہ صرف اس لیے نہیں کہ خداوند اپنا فضل اپنی مرضی سے اٹھا لیتا ہے، بلکہ خود انسان اس روشنی کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو خداوند خدا ان کو دیتا ہے۔ اس کی مثال مسیح یسوع کے زمانے کے یہودی قوم کی تاریخ میں پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کلی طور پر دنیا کو اپنا لیا، خدا اور اس کے کلام کو بھلا دیا، بدی وجہ ان کی سوچ تاریک ہو گئی اور ان کے دل مادہ پرست اور شہوت پرست ہو گئے۔ اسی لیے وہ مسیح کی آمد کے بارے بے خبر تھے، اور اپنی خود سری اور بے ایمانی کے باعث انہوں نے نجات دہندہ کو ترک کر دیا۔ اس کے باوجود خداوند نے یہودی قوم کو معرفت اور نجات کی برکات میں شریک ہونے سے دور نہ رکھا، مگر جنہوں نے صداقت کو رد کر دیا ان کے دلوں میں سے تمام آسمانی نعمتوں کی خواہش جاتی رہی۔ انہوں نے روشنی کے بدلے تاریکی کو قبول کیا، اور وقت آ گیا جب وہ روشنی جو ان کے اندر تھی وہ بھی تاریکی بن گئی، اور یہ تاریکی نہایت ہی گہری تھی۔ یہ ابلیس کی پالیسی کے عین مطابق ہے کہ انسان مذہبی روپ رکھیں مگر ان میں خدا ترسی کی روح معدوم ہو۔ انجیل کو ترک کرنے کے بعد یہودی قدیم رسم و رواج کو بڑی تندہی سے مسلسل مناتے رہے، اور اپنے قومی تشخص کو بڑی وضاداری کے ساتھ قائم رکھا، مگر خداوند کی حضوری ان کے درمیان ظاہر ہونے سے باز آ گئی۔ دانیل کی پیشن گوئی مسیح کی آمد کے بارے صاف آگاہ کرتی تھی اور اسی طرح اس کی موت کی بھی نشاندہی کی، اور انہوں نے اس کا مطالعہ کرنے کی حوصلہ شکنی کی، اور بالآخر ربیوں نے ان سب پر لعنت کا فتویٰ صادر کیا جو اس کے وقت کا شمار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نادانی اور بےہودگی میں بنی اسرائیل آنے والی صدیوں میں خداوند کی نجات کی رحیم بخشش کے برعکس کھڑے ہوئے، اور انہیں انجیل کی برکات کا اندازہ نہ تھا، اور جو انہیں آسمانی روشنی کو ترک کرنے کی ہولناک اور سنجیدہ وارننگ دی گئی وہ اسے خاطر میں نہ لائے۔ جہاں کہیں بھی ایسی وجوہات پائی جائیں گی وہاں ایسے ہی نتائج برآمد ہوں گے۔ وہ جو جان بوجھ کر اپنی قائلیت کا اس لیے گلا گھونٹ دیتا ہے کہ یہ اس کی اپنی رغبتوں میں مداخلت کا باعث بنتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے جو وہ جھوٹ اور سچ کے درمیان امتیاز نہیں کر سکتا، اس کا فہم تاریک اور اس کا ضمیر کٹور ہو جاتا ہے، دل سخت اور روح خدا سے دور ہو جاتی ہے۔ جہاں بھی الہی سچائی کا پیغام ترک کیا جائے گا یا اسے حقیر جانا جائے گا وہاں کلیسیائیں تاریکیوں میں ڈوب جائیں گی، ایمان اور محبت ٹھنڈے پڑ جائیں گی اور ان کی جگہ بیگانگی اور تنزلی داخل ہو جائے گی۔ کلیسیائی ممبرز اپنی قوت اور دلچسپی دنیاوی ترقی اور خوشحالی کے لیے صرف کریں گے، اور گنہگار اپنی ہرزہ سرائی میں مزید سرکش ہو جائیں گے۔ مکاشفہ کے 14 باب کے پہلے فرشتے کا پیغام کہ خدا کی عدالت کا وقت آ گیا ہے، اور بنی نوع انسان کو کہا گیا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی حمد کرو، یہ پیغام خدا کے لوگوں کو دنیا کے بدکار اثر و رسوخ سے جدا کرنے کے بارے تھا، اور خدا کے لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے تھا کہ وہ اپنی حقیقی دنیاوی حالت اور برگشتگی کو دیکھ پائیں۔ اس پیغام میں خداون نے کلیسیا کو وارننگ دی، اور اگر اسے قبول کر لیا جاتا تو ان بدکاریوں کو روکا جا سکتا تھا جو انہیں خدا سے دور رکھے ہوئے تھیں۔ اگر وہ آسمانی پیغام قبول کر لیتے اور خدا کے حضور انکساری کرتے اور نیک نیتی سے اس کے حضور کھڑے ہونے کے لیے تیاری کرتے تو روح اور خداوند کی قوت ان کے درمیان ظہور پذیر ہوتی۔ کلیسیا دوبارہ اتحاد، ایمان اور محبت کی مبارک سطح پر پہنچ جاتی جو رسولی کلیسیا کے زمانے میں تھا۔ اعمال کے 4 باب کی 31، 32 اور 47 آیت کے مطابق، جب ایماندار ایک دل اور ایک جان تھے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے تھے، اور جو نجات پاتے تھے خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ اگر خدا کے ایماندار لوگ اس روشنی کو قبول کر لیتے جو خدا کے کلام سے ان پر چمکتی ہے تو وہ اس اتحاد میں قائم ہو جاتے جس کے لیے مسیح یسو نے دعا کی تھی، اور جسے رسول روح کی یگانگی صلح کے بند کہتا ہے۔ وہ مزید فرماتا ہے کہ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ۔ افسیو 4:3-5 جنہوں نے ایڈونٹ پیغام قبول کیا انہیں ان مبارک نتائج کا تجربہ ہوا۔ وہ تو فرق فرق کلیسیاؤں سے آئے تھے، اور ان کی کلیسیاؤں کی رکاوٹیں بنیادی مسئلہ تھا۔ ان کے عقائد مختلف تھے، آمد ثانی اور ہزار سالہ زمانے کے متعلق ان کے غلط نظریات تھے جنہیں درست کیا گیا۔ خود رائے اور دنیا کے ساتھ ہم آہنگی کو ختم کیا گیا، غلطیوں قصوروں کی تلافی کی گئی، دل ایک دوسرے کی رفاقت سے لطف اندوز ہوئے، محبت اور شادمانی کی حکمرانی ہوئی۔ اگر اس تعلیم نے یہ سب کچھ ان تھوڑے سے لوگوں کے لیے کر دکھایا جنہوں نے اسے قبول کیا تو یہ بہتوں کے لیے بھی کر سکتی تھی، اگر وہ سب کے سب اسے قبول کر لیتے۔ مگر کلیسیاؤں نے عام طور پر اس وارننگ کو قبول نہ کیا۔ ان کے منسٹرز جو اسرائیل کے گھرانے کے نگہبان تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پہلے مسیح یسوع کی آمد کی معلومات کے بارے باخبر ہوتے، مگر وہ تو صداقت کو جاننے میں ناکام ہو گئے۔ وہ زمانوں کے نشانوں اور نبیوں کی شہادتوں کو بھی نہ سمجھ پائے، چونکہ ان کے دل میں دنیاوی امیدیں اور اعلیٰ مراتب کی خواہشات رچ بس گئی تھیں۔ اس لیے خدا کے لیے محبت اور اس کے کلام میں ایمان ٹھنڈا پڑ گیا، اور جب انہیں ایڈونٹ تعلیم پیش کی، اس سے ان کی بے ایمانی اور بدگمانی کو ہوا ملی۔ دراصل بات یہ تھی کہ یہ پیغام زیادہ تر لے مین نے پھیلایا ہے، اور اس کے خلاف بحث چل نکلی، جیسے کہ پہلے بھی خدا کے کلام کی سادہ شہادت کے بارے سوالات اٹھائے گئے۔ یوحنا کی انجیل کے ساتویں باب کی 48 آیت میں کہا گیا، بھلا سرداروں یا فریسیوں میں سے بھی کوئی اس پر ایمان لایا ہے اور کہا کہ یہ بہت مشکل کام ہے کہ نبوتی اوقات کے بارے جواب دیا جائے؟ اس لیے بہتیرے تھے جنہوں نے پیشن گوئیوں کا مطالعہ کرنے کے بارے پست ہمت کیا اور لوگوں کو سکھایا کہ نبوتی کتابوں کو سر بہ مہر کر دیا گیا ہے اور ان کو سمجھنا محال ہے۔ بھیڑ نے اپنے پاسبانوں کا پورا پورا یقین کر لیا اور آگاہی کو سننے سے انکار کر دیا، اور دوسرے بے شک سچائی کے قائل ہو گئے، مگر وہ اس کا اس لیے اقرار نہیں کرتے تھے کہ مبادہ انہیں ہیکل سے خارج نہ کر دیا جائے۔ وہ پیغام جو خدا نے کلیسیا کی جانچ اور تطہیر کے لیے دیا تھا، اس نے یقینی طور پر اس بڑی تعداد کا پتہ چلا لیا جن کے دل مسیح کی بجائے دنیا میں لگے ہوئے تھے۔ وہ بندھن جس نے انہیں دنیا کے ساتھ باندھ رکھا تھا، وہ آسمانی بندھن کی نسبت مضبوط تھا۔ انہوں نے دنیاوی حکمت کی آواز سننے کو ترجیح دی اور صداقت کے پیغام کو، جو دل کی جانچ کرنے والا تھا، اسے ترک کر دیا۔ پہلے فرشتے کی آگاہی کو رد کرنے سے انہوں نے وہ ذرائع بھی رد کر دیے جو خدا نے ان کی بحالی کے لیے مہیا کیے تھے۔ انہوں نے اس رحیم پیمبر کو ترک کر دیا جو ان کی بدکاریوں کو معاف کر سکتا تھا، جن کے سبب وہ خدا سے علیحدہ ہو چکے تھے، مگر وہ بڑے ذوق شوق سے دنیاوی دوستی کے متلاشی ہوئے۔ یہی پر تو دنیا داری، برگشتگی اور روحانی موت کی ہولناک وجہ پائی جاتی ہے جو 1844 میں کلیسیاؤں میں موجود تھی۔ مکاشفہ کے 14 باب کے پہلے فرشتے کے بعد دوسرا فرشتہ یہ پکارتا ہوا آیا، گر پڑا، وہ بڑا شہر بابل گر پڑا، جس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک میں تمام قوموں کو پلائی۔ بابل کی اصطلاح بیبل سے آئی ہے، جس کے معنی ابتری یعنی کنفیوژن کے ہیں۔ اس کا اطلاق کتاب مقدس میں مختلف برگشتہ مذاہب پر ہوتا ہے۔ مکاشفہ 17 باب میں بابل ایک خاتون کی نمائندگی کرتا ہے، اور بائبل میں عورت کلیسیا کی علامت ہے۔ نیک خاتون پاک کلیسیا کی نمائندگی کرتی ہے، جبکہ بدکار عورت برگشتہ کلیسیا کی۔ بائبل میں مقدس اور دیر پا رہنے والا رشتہ جو مسیح یسوع اور اس کی کلیسیا کے درمیان پایا جاتا ہے، اسے شادی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ خداوند خدا ایک نہایت سنجیدہ عہد کے ذریعے اپنے لوگوں کے ساتھ مربوط ہوا ہے۔ وہ ان کا خدا ہونے کا وعدہ کرتا ہے، اور لوگ صرف اور صرف اس کے ہو کر رہنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس نے ہوسیا 2 باب کی 19 آیت میں اعلان کیا، تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا، ہاں تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت اور رحمت سے اپنی نامزد کروں گا۔ پھر یرمیہ 3:14 میں، میں خود اعتماد مالک ہوں۔ اور پالوس رسول بھی ایسی کنہیا کو استعمال کرتا ہے جب وہ دوسرے کرنتھیوں کے 11 باب کی دوسری آیت میں کہتا ہے، مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے، کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے، تاکہ تم کو پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ مسیح یسوع سے کلیسیا کی بے وفائی جو اس نے اپنا اعتماد اور اپنی محبت اس سے الگ کر لی اور اس کی جگہ اپنی روح میں دنیاوی محبت بھر لی، یہ سب شادی کے عہد و پیمان کی خلاف ورزی ہے۔ اس استہارہ کے تحت اسرائیل کے گناہ کی نشاندہی کی گئی جس نے اسے خداوند سے الگ کر دیا، اور خداوند کی محبت جسے اس نے حقیر جانا، اس کی یوں تصویر کشی کی گئی ہے۔ حزقیل کے 16 باب کی 8 آیت اور 8 باب کی 13-15 اور 32 آیت میں یوں لکھا ہے، قسم کھا کر تجھ سے عہد باندھا اور تو میری ہو گئی، اور تو نہایت خوبصورت اور اقبال مند ملکہ ہو گئی، اور اقوام عالم میں تیری خوبصورتی کی شہرت پھیل گئی، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ تو میرے اس جلال سے جو میں نے تجھے بخشا کامل ہو گئی تھی، لیکن تو نے اپنی خوبصورتی پر تکیہ کیا اور اپنی شہرت کے وسیلے سے بدکاری کرنے لگی، بلکہ بدکار بیوی کی مانند ہے جو اپنے شوہر کے عوض غیروں کو قبول کرتی ہے، جس طرح بیوی بے وفائی سے اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، اسی طرح تو نے مجھ سے بے وفائی کی۔ عہد جدید میں ان مسیحوں کے لیے بھی تقریباً ایسی ہی زبان استعمال کی گئی ہے جو خدا کی محبت پر اس دنیا کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یعقوب رسول 4 کی 4 آیت میں فرماتا ہے، اے زنا کرنے والیو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ پس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ مکاشفہ 17 کی عورت یعنی بابل کے بارے یوں بیان آیا ہے، یہ عورت ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے اور سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی نپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا، راز بڑا شہر بابل، قصبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں۔ نبی کہتا ہے کہ میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا۔ بابل کے متعلق مزید لکھا ہے، 17 کی 4 سے 6 اور 8 میں، اور وہ عورت جسے تو نے دیکھا وہ بڑا شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے، وہ حکومت جس نے صدیوں تک مسیحی سلطنتوں پر جابرانہ حکمرانی قائم کر رکھی، وہ روم ہے۔ ارغوانی اور کرمزی رنگ، سونے جواہر اور موتیوں سے آراستہ اس کی شان و شوکت، نخوت و غرور جو بادشاہوں کی شان کو بھی مات کرے، اس کے علاوہ اور کوئی ایسی حکومت نہیں جس کے بارے کہا جا سکے کہ اس نے مقدسین کا خون پیا۔ اس نے بڑی بے رحمی سے مسیح کے پیروکاروں کو ازار ثانیاں دی۔ بابل پر بھی یہ الزام تھا کہ اس نے دنیا کے بادشاہوں سے ناجائز تعلقات قائم کیے تھے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کلیسیا خدا سے علیحدہ ہو گئی اور بت پرستوں غیر اقوام کے ساتھ الحاق کر لیا، اور یہودی کلیسیا قصبی بن گئی۔ اسی طرح روم نے اپنے آپ کو بدکاری میں دھکیل دیا اور دنیا کی دوسری حکومتوں کی مدد حاصل کی، اور بابل کو قصبیوں کی ماں کہا گیا ہے، اور اس کی بیٹیوں سے مراد وہ کلیسیائیں ہیں جنہوں نے اس کی تعلیم اور روایات کو اپنایا اور اس کے نمونے کی پیروی کرتے ہوئے خدا کے حکم اور صداقت کو قربان کر دیا تاکہ وہ دنیا کے ساتھ ناجائز الحاق پیدا کرے۔ مکاشفہ 14 باب کا پیغام یہ اعلان کرتا ہے کہ بابل گر پڑا۔ اس کا اطلاق لازماً مذہبی تنظیموں پر ہوتا ہے جو کسی وقت پاک تھیں مگر نجس ہو گئیں۔ چونکہ اس پیغام کے بعد عدالت کا ذکر ہے، اس لیے یہ آخری دنوں کے لیے ہے۔ اس کا اطلاق صرف روم کی کلیسیا پر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کلیسیا تو کئی صدیوں سے گرنے والی کیفیت میں تھا۔ علاوہ ازیں مکاشفہ کے 18 باب میں خدا کے لوگوں کو بابل میں سے نکل آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ خدا کے کلام کے مطابق خدا کے بہت سے لوگ ابھی تک بابل میں ہیں، اور کس مذہبی تنظیم کے زیادہ تر لوگ جو یسوع کا اقرار کرتے ہیں اور ابھی تک بابل میں ہیں، یہ دیکھنا باقی ہے۔ مگر بلا شبہ یہ مختلف پروٹیسٹنٹ کلیسیائیں ہیں جو مسیح یسوع کا اقرار کرتی ہیں۔ جب یہ کلیسیائیں ابھریں، اس وقت انہوں نے خدا اور صداقت کے لیے اقرار کیا تھا، اور خداوند کی برکات ان کے شامل حال تھیں، یہاں تک کہ خدا کو نہ ماننے والی دنیا بھی ان احساسات کا اقرار کرتی ہے جو انجیل کے اصولات کو اپنانے سے حی القیوم نے ان پر کیے۔ اسرائیل کو نبی نے فرمایا، اور اقوام عالم میں تیری خوبصورتی کی شہرت پھیل گئی، کیونکہ تو میرے اس جلال سے جو میں نے تجھے بخشا کامل ہو گئی تھی۔ مگر وہ پروٹیسٹنٹ کلیسیائیں بھی اسی خواہش کے سبب زوال پذیر ہوئیں جو اسرائیل کی تباہی کا سبب بنی، یعنی ان کے سے کاموں کو کرنا شروع کر دیا اور ملحدوں کے ساتھ ناطے قائم کر لیے گئے۔ حزقیل 16 اس کی 14 اور 15 آیت کے مطابق، لیکن تو نے اپنی خوبصورتی پر تکیہ کیا اور اپنی شہرت کے وسیلے سے بدکاری کرنے لگی۔ بہت سی پروٹیسٹنٹ کلیسیائیں روم کے نقش قدم پر چل رہی ہیں، اور وہ زمین کے بادشاہوں کے ساتھ الحاق کر رہی ہیں، اور سیکولر گورنمنٹ کے ساتھ الحاق کرنے سے وہ ملکی کلیسیائیں بن چکی ہیں۔ اسی طرح وہ دوسری کلیسیاؤں کے ساتھ الحاق کر رہی ہیں تاکہ دنیا کی حمایت حاصل کریں، اور بابل کے لیے جو ابتری کی اصطلاح آئی ہے وہ ان پر بالکل صادق آتی ہے۔ تمام کلیسیاں اقرار کرتی ہیں کہ ان کی تعلیم صرف کتاب مقدس کی ہے، اس کے باوجود یہ بہت سے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اور ان کے عقیدے اور نظریے ایک دوسری کلیسیا سے مختلف ہیں۔ دنیا کے ساتھ آسی الحاق کے علاوہ وہ کلیسیاں جو روم سے علیحدہ ہو چکی ہیں، وہ دوسری کلیسیاؤں تک اس کی خصوصیات پہنچا رہی ہیں، کیونکہ رومن کیتھولک کا یہ کہنا ہے کہ اگر روم کا چرچ سینٹس کی بت پرستی کرنے کا قصوروار ہے، تو اس کی بیٹی یعنی چرچ آف انگلینڈ بھی اسی گناہ کا مرتکب ہے جس نے 10 چرچز مریم کے نام مختص کیے ہیں اور ایک چرچ کرائسٹ کے نام۔ اور ڈاکٹر ہاپکنز ٹریٹائز آن ملینیم میں بیان کرتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں کہ صرف رومن کیتھولک کلیسیا کو ہی مخالف مسیح گردانا جائے، جبکہ پروٹیسٹنٹ کلیسیاؤں میں مخالف مسیح کی بہت زیادہ روح پائی جاتی ہے، اور وہ کرپشن اور بدکاری کی کامل ریفرمیشن سے کوسوں دور ہے۔ پریسبٹیرین کلیسیا کی روم سے علیحدگی کے بارے ڈاکٹر گیتھری لکھتے ہیں، 300 سال ہوئے کھلی بائبل لے کر جس کے اوپر اس کا جھنڈا تھا، یہ نعرہ لے کر روم کے گیٹوں سے باہر نکلا تھا، پاک نوشتوں کی تحقیق کرو۔ اس کے بعد وہ ایک بہت ہی اہم سوال کرتا ہے، کیا وہ صاف شفاف بابل سے باہر نکل آئے؟ سپرجین کا کہنا ہے कि ऐसे दिखाई देता है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड को सैक्रामेंटेरियनिज्म ने पूरी तरह खा लिया है। इस शाही रुबानी में रोटी और शीरा महज अलामत है, जबकि रोमन कैथलिक इसे हकीकी मानती है। मगर ये गैर हम आहंगी बेईमानी की फ़िलासफ़ी से दबी हुई है। वो चीज़ें जिनको हमने बेहतर ख्याल किया था, वो एक एक करके बुनियादी ईमान में से निकाली जा रही हैं। मेरा पूरा पूरा ईमान है कि इंग्लैंड की कलीसिया ने दिल की बेदीनी के ज़रिए नजात बख्श चीज़ों की बेहकनी कर दी है और अभी भी पुलपट पर जाकर खुद को मसीही कहलवाती है। बड़ी बरगश्तगी का मंबा क्या था? किस तरह कलीसिया अंजील की सादगी से अलैदा हुई, बुत परस्तों के तोरो अतवार के साथ मुताबकत रखने से, और बुत परस्तों ने मसीहियत को कबूल करके मसीहियों को सहूलत मुहैया की। पालुस रसूल बयान करता है, बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है। दूसरा थिस्लुनीकियों 2:7। रसूलों की जिंदगियों में कलीसिया बनिस्बत पाक रही, मगर दूसरी सदी के आखिर में ज्यादातर कलीसियाओं ने नई सूरत इख्तियार कर ली। पहली सी सादगी जाती रही और बुजुर्ग शागिर्द अपनी कब्रों में आराम के लिए चले गए, तो उसके बच्चे नई तब्दील शुदा लोगों के साथ मिलकर बेपरवाही से सामने आए और मिशन को नए सांचे में ढाल दिया। मसीहियत को इख्तियार करने वालों के हसूल के लिए मसीही ईमान का मेयार गिराना पड़ा और इसके नतीजे में कलीसिया में बुत परस्तों का सैलाब आ गया, जो अपने साथ अपने रस्म और रवाज, दस्तूर और बुत भी लेते आए। जैसे कि मसीही मजहब ने सेकुलर हाकमीन की मदद और हमायत हासिल की, इनमें से ज्यादातर ने तो ब्राय नाम ही मसीहत को कबूल किया। वो ज़ाहरी तौर पर मसीही थे, मगर ज़्यादातर बुत प्रस्त ही रहे और दर पर्दा बुतों की ही प्रस्तिश करते रहे। क्या वही तरीक़ाकार अब तकरीबन उन तमाम कलीसियाओं में नहीं दोहराया जा रहा जो खुद को प्रोटेस्टेंट कहते हैं? वो बानी जो रिफॉर्म की सच्ची रूह रखते थे, जब वो रहलत फरमा गए तो उनके जानशीन सामने आए, तो उन्होंने इस मकसद को नए तर्ज में ढाल दिया और अपने अबाओ अजदाद के अकीदे को नाआकबत अंदेशी से इख्तियार कर लिया और जो सदाकत उन्होंने देखी थी उससे मुनहरफ हो गए। यूं रिफॉर्मर्स के बच्चे उनकी फरोतनी, खुद इनकारी और दुनिया को तर्क करने के नमूने से महरूम हो गए। पहली सादगी जाती रही और दुनियादारी का सैलाब कलीसिया में उमड़ आया और अपने साथ रस्म और रवाज, दस्तूर और बुत भी लेते आया। अफसोस, दुनिया की दोस्ती जो खुदा की दुश्मनी है कितनी खतरनाक हद तक फैल गई और इसे मसीह के नाम लेवा लोग भी अपनाए हुए हैं। तमाम मसीही सल्तनतों की हर दिल अजीज कलीसियाएं बाइबल के मेयार, फरोतनी, खुद इनकारी, सादगी और खुदा तरसी से दूर चली गई हैं। पैसों के दुरुस्त इस्तेमाल पर कलाम करते हुए जॉन वेस्ली ने कहा, अपने तोड़े का कोई भी हिस्सा आंखों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जाया ना करें, महंगे कपड़े ना खरीदें और ना ही गैर जरूरी जेवर की ख्वाहिश करें। अपने घर की आराइश और जबाइश के लिए पैसा जाया ना करें। जायद या महंगे फर्नीचर, महंगी तस्वीरों, पेंटिंग और ना ही फैशनेबल चमकीली चीज़ों पर अपना पैसा खर्च करें। लोगों से तारीफ सुनने के लिए, जिंदगी की आन बान के लिए पैसा जाया ना करें। जब तक आप खुद सब कुछ करीने से करेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे। इसमें कोई कलाम नहीं कि अगर आप हर रोज उम्दा गरा कदर लिबास जेबतन करेंगे तो बहुतेरे आपकी इस खुश वजाई पर इजहार पसंदीदगी करेंगे, मगर उनकी तारीफ और तहसीन इतनी महंगी ना खरीदें, बल्कि उस इज्जत व आबरू पर कना रहें जो खुदावंद की तरफ से आती है। مگر آج کل ہماری کلیسیاؤں میں اس تعلیم کی کوئی قدر نہیں۔ مذہبی ہونے کا محض اقرار کرنا دنیا میں ہر دل عزیز ہو چکا ہے۔ حکمران، سیاستدان، وکلاء، ڈاکٹرز، تاجر حضرات کلیسیا میں اس لیے شریک ہوتے ہیں تاکہ انہیں عزت اور سوسائٹی کا اعتماد حاصل ہو۔ یوں وہ دنیاوی دلچسپی میں آگے بڑھتے اور تمام ناجائز کاروبار کو مسیحیت کے نام کے پیچھے چھپاتے ہیں۔ مختلف مذہبی حلقے انہیں دنیا دار لوگوں کے سرمایے اور اثر و رسوخ سے رما دواں ہیں، اور ان کی سرپرستی کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ عالیشان کلیسیاؤں کو بہت خوبصورتی سے آراستہ کیا جاتا ہے اور انہیں معروف شاہراہوں پر تعمیر کیا جاتا ہے۔ عبادت گزار مہنگے اور فیشن دار کپڑوں میں ملبوس ہو کر آتے ہیں۔ قابل اور ذہین منسٹر کو بھاری تنخواہ دی جاتی ہے تاکہ وہ لوگوں کا دل بہلا کر انہیں کلیسیا کی طرف متوجہ کرے۔ منسٹر کو کہا جاتا ہے اس کا واعظ ہر دل عزیز گناہوں کو نہ چھوئے بلکہ بالکل خوشگوار ہونا چاہیے، جو فیشنیبل کانوں کو بھلا لگے۔ یوں کلیسیائی ریکارڈ میں فیشنیبل لوگوں کا اندراج کیا جاتا ہے اور فیشنیبل گناہوں کو پارسائی کی ریاکاری تلے دبا دیا جاتا ہے۔ ایک معروف جرنل دنیا کی جانب موجودہ مسیحی رویے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، کم عقلی سے کلیسیا نے خود کو زمانے کی روح کے تابع کر دیا ہے اور جدید ضروریات کے مطابق عبادت کو ڈھال لیا ہے۔ تمام چیزیں جو مذہبی دلکشی کا باعث بنتی ہیں، کلیسیا ان کی مدد بطور اوزار کے حاصل کر رہی ہے۔ اور نیو یارک انڈیپینڈنٹ کا ایک مصنف کلیسیا کے طریقہ کار کے بارے یوں گویا ہوتا ہے، خدا پرستی اور ناراستی کے درمیان جو فرق ظاہر کرنے کی لکیر ہے وہ بہت ہی دھندلائی دکھائی دیتی ہے، اور دونوں اطراف کے جوشیلے لوگ اس کوشش میں ہیں کہ ان دونوں کے طریقہ کار میں جو فرق ہے اسے اپنی خوشیوں کے لیے مٹا دیا جائے۔ مذہب کے زیادہ تر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے جو ان کے فوائد کی حفاظت کرے، خواہ وہ اپنے فرائض ایمانداری سے نہ بھی نبھا رہے ہوں۔ ہارورڈ کراسائی کا کہنا ہے، یہ تو انتہائی تشویش کی بات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسیح کی کلیسیا جیسا اس کے آقا نے کیا تھا اس سے بہت ہی کم اس کی تکمیل کر رہی ہے، بالکل اسی طرح جیسے قدیم یہودیوں نے بت پرست قوموں کے ساتھ اپنے روابط بڑھا لیے تھے جو ان کے دل خدا سے چرا کر لے گئیں۔ اسی طرح اب مسیح کی کلیسیا ملحد دنیا کے ساتھ جھوٹی شراکت کرنے سے اپنی حقیقی زندگی کے لیے الہی طریقہ کار کو ترک کر کے خود کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ غیر مسیحی سوسائٹی کی عادات معقول لگتی ہیں، یہی دلائل دیے جاتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں جو خدا کے مکاشفہ سے غیر مانوس ہیں اور براہ راست ہر طرح کے فضل کے خلاف۔ اس دنیاوی عیش و نشاط پانے کے مد و جزر میں خود انکاری اور مسیح کی خاطر جان نثاری تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ بعض مرد و زن ہماری کلیسیا میں تعلیم پا کر سرگرم عمل ہیں، اور جب وہ بچے تھے تو مسیح یسوع کی خاطر کچھ نہ کچھ قربان کرتے رہتے تھے، لیکن اگر اب فنڈز کی ضرورت ہو تو کہہ دیا جاتا ہے کوئی فیئر یا مینا بازار لگائیں، کوئی تماشا یا ٹیبلو شو کریں، نقلے اتارنے کا کھیل کھیلیں، اثار قدیمہ کی چیزوں کی نمائش کریں یا کچھ کھانے پینے کا شو کریں، یعنی کچھ ایسا کریں جس سے لوگ لطف اندوز ہوں۔ گورنر واشبرن آف وسکانسن نے 9 جنوری 1873 میں اپنے سالانہ خطاب میں کہا، کیسے لگتا ہے کہ کچھ قانون ایسے بنانے پڑیں گے جو ان سکولوں کو ختم کر دیں جو جواریوں کو تیار کرتے ہیں، یہ ہر جگہ ہیں، حتیٰ کہ کلیسیا بھی ایسے لگتا ہے کہ وہ ابلیس کا کام کر رہی ہے، جیسے کہ گفٹ کانسرٹس، گفٹ انٹرپرائزز اور ریفلز، بعض اوقات ایڈ آف ریلیجس، اکثر یہ قابل تعریف مقصد کے لیے نہیں ہوتے، لاٹریز، پرائز پکچرز وغیرہ وغیرہ، یہ سب طریقہ پیسہ بٹورنے کے ہیں جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہ خاص کر نوجوانوں کے لیے نہایت ہی اخلاقی بگاڑ کا باعث ہے، کیونکہ پراپرٹی یا پیسہ بغیر محنت مشقت کے ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ کچھ معتبر لوگ اس چانس انٹرپرائز میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے ضمیر کو یہ کہہ کر تسلی پذیر کر لیتے ہیں کہ یہ پیسہ کسی نیک مقصد کے لیے جا رہا ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ ریاست کے نوجوان اکثر اس عادت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس چانس کی گیم کی گرم جوشی کے سبب یقیناً نوجوان اس کے دل دادا ہو جاتے ہیں۔ تمام مسیحی حکومتوں میں دنیاوی ہم آہنگی کی روح حملہ آور ہے۔ رابرٹ نے لندن میں اپنے ایک واعظ میں انگلینڈ میں جو تنزلی چھا گئی ہے اس کی تاریخ پکچر پیش کی۔ زمین سے حقیقی راستباز ختم ہو گئے ہیں اور اسے کوئی بھی شخص دل پر نہیں لیتا۔ موجودہ زمانے کے مذہبی پروفیسر کے دل دادا اور دنیا کے ساتھ مطابقت رکھنے والے عزت کے بھوکے ہیں۔ انہیں بلاحٹ ملی ہے کہ وہ مسیح یسوع کے ساتھ دکھ اٹھائیں، مگر وہ تو لان تان برداشت کرنے سے بھی جی چراتے ہیں۔ برگشتگی، برگشتگی، برگشتگی ہر کلیسیا کی پیشانی پر کندہ ہے۔ اگر وہ اسے جانیں، اگر اسے محسوس کریں تو امید ہو سکتی ہے، مگر افسوس، وہ تو کہتے ہیں ہم دولت مند ہیں اور مالدار بن گئے ہیں اور کسی چیز کے محتاج نہیں۔ بابل کے خلاف گناہ کا بڑا الزام یہ تھا کہ اس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک مہ تمام قوموں کو پلائی۔ مکاشفہ 14:8۔ غضبناک مہ کا یہ پیالہ جو اس نے دنیا کو پیش کیا وہ اس کی غلط تعلیمات ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں جن کا اس نے اقرار بھی کیا۔ دنیا کی دوستی نے اس کے ایمان کو برباد کیا اور اس کے نتیجے میں وہ اپنا بڑا اثر دنیا پر کتاب مقدس کی سادہ واضح تعلیم کے خلاف سکھا کر اثر انداز ہوئی۔ روم نے تمام لوگوں سے بائبل کو دور رکھا اور مطالبہ کیا کہ اس کی جگہ روم کی تعلیم مانے۔ یہ تو ریفرمیشن کا کام تھا جس نے لوگوں کو خدا کا کلام مہیا کیا، لیکن کیا آج ہماری کلیسیا میں لوگ پاک کلام کی نسبت اپنی تعلیم اور اپنی کلیسیا کے عقائد سکھا رہے ہیں؟ پروٹیسٹنٹ چرچ میں کلام کرتے ہوئے چارلس بیچر نے کہا، وہ کسی بھی عقیدے کے خلاف غیر مہذب لفظ استعمال کرنے سے اسی طرح گریز کرتے ہیں جیسے ہولی فادرز کوئی ناتراشیدہ الفاظ سینٹس اور شہیدوں کی پرستش کے خلاف استعمال کرنے سے کتراتے تھے۔ پروٹیسٹنٹ ایونجیلیکل کلیسیاؤں کے ہاتھ ایک دوسری کے ساتھ اس طرح مل گئے ہیں کہ خود ان کے اپنے درمیان اس وقت تک کوئی مناد نہیں بن سکتا جب تک وہ بائبل مقدس کے علاوہ ان کی کسی اور کتاب کو قبول نہ کرے۔ اس اقتباس میں کچھ بھی قیاس آرائی نہیں ہے کہ عقیدے کی قوت بائبل سے دور رکھنے کے لیے اسی طرح شروع ہو رہی ہے جیسے روم نے کیا تھا۔ گوتریکہ کار نہایت ہی دل فریب ہے۔ جب فادر اساتذہ خدا کے کلام کی تشریح کرتے ہیں تو کچھ صاحب علم منسٹرز جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پاک نوشتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ معقول تعلیم کو بدعت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس طرح صداقت کے بارے تلاش اور تحقیق کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ درست نہیں کہ دنیا بابل کی غضبناک مے سے متوالا ہے؟ دنیا تو خدا کے صاف صریح کلام کی صداقت سے قائل اور تبدیل ہوں گے، مگر ریلیجس فیتھ اس قدر گڑبڑ اور بے آہنگ دکھائی دیتا ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا کہ کس کو بطور صداقت کے تسلیم کرے۔ دنیا کے توبہ نہ کرنے کا گناہ کلیسیا کے دروازے پر پڑا ہے۔ مکاشفہ 14 باب کے فرشتے کے پیغام کی منادی 1844 کے گرما میں کی گئی اور اس کا براہ راست اطلاق ریاستہ متحدہ امریکہ پر ہوتا تھا، جہاں عدالت کی وارننگ زیادہ وسیع پیمانے پر دی گئی اور وہیں اسے زیادہ رد کیا گیا، اور وہیں کلیسیائیں بڑی تیزی سے تنزلی کا شکار ہوئیں۔ مگر 1844 میں دوسرے فرشتے کا پیغام پوری تکمیل کے ساتھ وہاں نہ پہنچا۔ اس وقت کلیسیاؤں کو اخلاقی گراوٹ کا سامنا تھا، اور اس کی وجہ ایڈونٹ پیغام کی جو روشنی ان تک پہنچی تھی انہوں نے اسے رد کر دیا تھا، مگر وہ زوال ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، اور اس وقت جو انہوں نے خاص صداقت کو مسلسل رد کیا تو وہ پستی میں دھنستے ہی چلے گئے۔ مگر اس وقت ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ بابل گر پڑا، جس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک میں تمام قوموں کو پلائی، مگر ابھی تک اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ دنیا کے ساتھ مطابقت کرنے کی روح اور صداقتوں کی جانچ کے لیے تمام تفریقات کو ختم کرنا اور یہ تمام مسیحی حکومتوں کے پروٹیسٹنٹ کلیسیاؤں کے ایمان رکھنے والوں کے درمیان معاہدہ ہے، اور یہ کلیسیائیں دوسرے فرشتے کی سنجیدہ اور ہولناک پکار کی حقارت کرتے ہیں، مگر برگشتگی کا کام ابھی اپنی مراج کو نہیں پہنچا تھا۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ مسیح یسوع کی آمد ثانی سے پیشتر ابلیس ظاہر ہوگا اور ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں سے ظاہر ہوگا، اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے کام کرے گا، اور جو حق کی محبت کو اختیار کریں گے وہ بچ جائیں گے، اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں وہ سزا پائیں گے۔ دوسرا تسلونیکیوں 2:9-12 جب تک یہ موجودہ حالت اس مقام تک نہ پہنچ جائے کہ تمام مسیحی حکومتوں میں پائی جانے والی کلیسیائیں اتحاد نہ کر لے، اس وقت تک بابل کے گرنے کی تکمیل نہیں ہوگی۔ یہ تبدیلی قدم بہ قدم آگے بڑھ رہی ہے، اور مکاشفہ 14 باب کی 8 آیت کی کامل تکمیل ابھی مستقبل میں ہونا باقی ہے۔ روحانی تاریکی اور خدا سے لا تعلقی جو کلیسیاؤں میں پائی جاتی ہے وہی بابل بناتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے بہت سے سچے پرستار ان کلیسیاؤں میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے بہتیرے ایسے ہیں جنہوں نے موجودہ زمانے کی سچائیاں کبھی نہیں دیکھی، ان میں بہتیرے ایسے ہیں جو اپنی موجودہ حالت سے مطمئن نہیں، اور وہ غیر مبہم روشنی کی تمنا کرتے ہیں۔ جن کلیسیاؤں سے وہ منسلک ہیں ان میں رکھے ہوئے مسیح کے مجسمے کی طرف وہ فضول تکتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ جماعتیں صداقت سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں اور دنیا کے ساتھ الحاق بڑھاتی جاتی ہیں، تو ان دو کلاسوں کے اندر جو فرق ہے اس کی خلیج مزید بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر یہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ وقت آنے والا ہے جب وہ جو خدا کو بدل و جان چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں رکھیں گے، جو 2 تسلونیکیوں 3:4 کے مطابق خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ مکاشفہ 18 اس وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے جب مکاشفہ 14:6-12 کی تہری وارننگ ترک کر دی جائے گی، تو اس کے نتیجے میں کلیسیا اس حالت کو پہنچ جائے گی جس کے بارے دوسرے فرشتے نے آگاہ کیا تھا، اور خدا کے وہ لوگ جو ابھی بابل میں ہوں گے انہیں ان کی رفاقت سے باہر نکلنے کی بلاہٹ دی جائے گی، اور یہ آخری پیغام ہوگا جو دنیا کو دیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ اس کا کام پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ دوسرا تھسلونیکیو دوسرے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں وہ سب سزا پائیں گے، وہ جھوٹ کو سچ جانیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، پھر صداقت کی روشنی ان پر جلوہ گر ہوگی جن کے دل اسے قبول کرنے کے لیے کھلے ہوں گے، اور خدا کے وہ لوگ جو بابل میں باقی ہوں گے ان کو یہ بلاہٹ دی جائے گی، جیسے کہ مکاشوہ 18ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، اے میری امت کے لوگوں اس میں سے نکل آؤ تاکہ اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو۔